الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات حضرات، دین کو سمجھنے کے اصول و مبادی کا مطالعہ مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس کتاب کے پہلے باب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس کا عنوان ہے دین کا صحیح تصور. وہ اصول جو پڑھے گئے ہیں، اب ظاہر ہے جو ان کا اطلاق ہوگا، یعنی دین کو اخذ کرنے کے لیے قرآن مجید کیسے سمجھنا چاہیے، سنت کیسے متعین ہوتی ہے، اور حدیث سے اخذ و استفادہ کا دائرہ کیا ہے، اس کو متعین کر لینے کے بعد اب ہم دین کے ان ماخذ پر ان اصول و مبادی کا اطلاق کریں. اس اطلاق میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ یہ محسوس کریں کہ یہ اطلاق بالکل درست ہے، نتیجہ بھی درست نکلے. آپ یہ محسوس کریں کہ اس اطلاق میں غلطی ہوئی، اس کا پورا امکان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، کرنا نہیں ہوتی ہے الہام ہوتا. جس اصول کو متعین کیا ہے انسانی سطح پر ہی اس کا اطلاق کیا جائے گا، اور انسانوں کا کوئی کام سہو و خطا سے پاک نہیں. اس کا بھی امکان ہے کہ جب اصول کا اطلاق کیا جائے تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے کہ خود اصول کی تعین میں غلطی ہو جائے. اس لیے کہ اصول کی تعین بھی ایک انسانی کام ہے، یعنی اس میں بھی پورے دین پر بالخصوص قرآن مجید پر غور کرنے کے بعد ہی کچھ چیزوں کا استخراج کیا گیا، اور اس غور و فکر میں بھی انسان کی اپنی محدودیتیں کار فرما ہوتی ہیں. اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب جب اصل دین کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں تو بہت توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کا ذہن طالب علمانہ ہے وہ خاص طور پر اس کا لحاظ کریں کہ جس آیت سے یا قرآن مجید کے جس مقام سے یا قرآن مجید کی جس مجموعی تعلیم سے یا سنت کے جس حوالے سے یا کسی حدیث سے جو بات اخذ کر کے کہی گئی ہے وہ درست کہی گئی ہے یا درست نہیں کہی گئی. میں یہ آپ لوگوں سے بھی توقع رکھتا ہوں اور اپنے آپ کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بات اس کے نتیجے میں سمجھ میں آ جائے اس کی روشنی میں نظر ثانی کریں اور اس کو درست کریں. اس سے پہلے بھی پچھلے 15 سال کے عرصے میں جب یہ کتاب تصنیف ہوتی رہی ہے تو میں نے اپنی بہت سی آراء پر نظر ثانی کی ہے، اور یہ مجھ پر واضح ہوا ہے کہ یہاں تعبیر میں، اطلاق میں، فہم میں غلطی ہوئی ہے. تو اس میں آپ لوگ بھی شریک ہو جائیں، آپ لوگوں میں سے خاص طور پر وہ لوگ جو زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ بہتر علمی پس منظر کے ساتھ اس چیزوں چیز کو سمجھ سکتے ہیں. یہ پہلا باب دین کا ایک مجموعی تصور دیتا ہے. میں نے اس میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بہت سادہ ہے، یعنی دین میں اگر آپ اس کو الگ الگ کریں تو ایک تو الحکمہ کے مباحث ہیں جس کو ایمانیات اور اخلاقیات کے زیر عنوان ہم بیان کر سکتے ہیں، دوسری شریعت. آپ ان دونوں کے مجموعے کو بہت دقت نظر کے ساتھ قرآن سے سنت سے الگ کر لیں. جیسے ہی آپ اس کو الگ کر لیں گے تو پھر قرآن مجید میں جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ اصل میں اس صحیح تصور ہی کو واضح کرتا ہے. قرآن مجید کی وہ آیات جو اس تصور کو واضح کرتی ہیں، جن میں ہمارے سامنے ایک مجموعی صورتحال آتی ہے، ان کو میں نے لے لیا ہے اور ان میں سے ایک ایک چیز کو متعین کر کے جو ان آیات سے بات نکلتی ہے بس اس کو سادہ طریقے سے جانتے ہیں. یعنی جو طریقہ میں نے اختیار کیا وہی طریقہ. اس انتخاب میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں غلطی ہوئی ہے یا یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو زیر بحث آنا چاہیے تھا. یہ سارے امکانات موجود ہیں. میں اپنا نقطہ نظر، اپنی تحقیق، جو کچھ اب تک ہے وہ پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے اس سورہ وادی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو چیز بھی زیر بحث آتی ہے اس کا پس منظر واضح کر دیا جائے، اس میں اگر کچھ لوگوں کے اختلافات ہیں ان کو بھی واضح کر دیا جائے، اور ان اختلافات میں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ موضوع بحث بنا کر تنقید کا تقاضا کرتی ہے تو تنقید بھی کرتی ہے. اسی طریقے سے یہ سارا پچھلا مباحث کا حصہ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے. اس موضوع کے بارے میں ہماری جو پچھلی 13-14 صدیوں کی علمی تاریخ ہے اس کو اگر آپ ایک نظر دیکھیں تو آپ اس موضوع پر گفتگو کرنے والے لوگوں کو، یعنی خواہ وہ جزوی گفتگو کر رہے ہوں یا بحثیت مجموعی گفتگو کر رہے ہوں، تین گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک گروہ ہمارے جلیل القدر علماء کا ہے. جلیل القدر علماء کی سب میں سب سے پہلے صحابہ کرام کے علماء ہیں، یعنی ان میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی علمی دلچسپی ہے قرآن و سنت سے، اور وہ علمی طریقے سے چیزوں کو واضح کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سید عبداللہ بن عباس ہیں یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اس طرح کے جلیل القدر صحابہ. بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ زیر بحث آ جاتا ہے تو ظاہر ہے اسے واضح کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ دین کا صحیح تصور کے موضوع پر انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے یا کوئی رسالہ تصنیف کیا ہے یا کوئی باب ترتیب دیا ہے، لیکن وہی آیات ہیں. ان آیات کے بارے میں یا قرآن مجید کے کسی خاص مقام کے بارے میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی آرا اس سے واضح ہوتی ہے، کہیں جزوی لحاظ سے اور کہیں بحثیت میں. تو صحابہ میں بھی علماء ہیں. صحابہ کے بعد تابعین میں بھی بڑے جلیل قدر لوگ ہیں جن میں قرآن مجید کے مفسرین بھی ہیں. کبھی آپ نے اگر ہماری پرانی تفسیریں دیکھی ہیں یا دور جدید میں بھی جو آثار پر مبنی تفسیریں لکھی گئی ہیں ان کو اگر کبھی دیکھا ہے، بلکہ اگر تفہیم القرآن ہی مثال کے طور پر پڑھی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سے ایسے لوگوں کے نام آپ کو نظر آئیں گے جو تابعین کے علماء تفسیر ہیں، جیسے مجاہد ہیں، جیسے قلبی ہیں، جیسے سدی ہیں، بہت سے اس طرح کے لوگوں کے نام نظر آئیں گے. تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کسی نہ کسی درجے میں کلام کیا ہے. ہمارے جو فقہا ہیں جیسے ائمہ اربعہ، اور میں نے یس کیا تھا کہ صرف ائمہ اربعہ ہی نہیں بلکہ بہت سے فقہا ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو ایک پورے مدرسہ فکر کے بانی کہے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو زیادہ فروغ نہیں ہوا، جیسے سفیان ثوری ہیں یا امام اوزائی ہیں یا مثال کے طور پر ابن حزم ہیں بعد کے لوگوں میں سے. یعنی بڑے بڑے جلیل قدر فقہا علماء وہ بھی مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں، اور جب وہ اپنی فقہ مرتب کرتے ہیں اگرچہ ان کا دائرہ وہ ہے تو وہ بھی ان موضوعات پر کہیں نہ کہیں شروع کرتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تصور ہے کہ یہ موضوعات ایسے ہیں جو اب زیر بحث آئیں گے کہ جو چونکہ دین کے اساسی موضوعات ہیں تو آدمی کسی نہ کسی زاویے سے خواہ جزوی بات کرے یا کلی حیثیت سے بات کرے بات تو کرے گا اس کے بارے میں، تو ان سے بھی ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مثال کے طور پر اصول پر کام کیا ہے، یعنی وہی اصول و مادی جو آپ پڑھ چکے ہیں، اس طرح کی چیزوں پر بالخصوص اصول فقہ پر کام کیا ہے. اچھا پھر متکلمین کے گروہ ہیں، یعنی وہ لوگ جو یونانی فلسفے سے بہت زیادہ جب مسلمان متاثر ہونے لگے تو اس وقت پیدا ہوئے، انہوں نے کوشش کی کہ مذہبی عقائد کے فلسفیانہ پس منظر کو واضح کیا جائے، تو ان کو بھی بعض اوقات ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اگرچہ ان کے اسلوب بیان پر فلسفے یا منطق کا بڑا غلبہ ہوتا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود دین کی حقیقت کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، دین میں کیا چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یہ چیزیں ان کے ہمیشہ زیر بحث آ جاتی ہیں. ان میں سے بھی بعض بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پورے کے پورے مسلمانوں کے گروہوں کو متاثر کیے، جیسے ہمارے ہاں زیادہ تر جن لوگوں کا علم کلام وسعت کے ساتھ پھیلا ہوا شاعر ہے، تو امام عشری اس نقطۂ نظر کے بانی ہیں، پھر اس کے بعد احناف ہندوستان کے احناف پر ماتریدی نقطہ نظر کا بڑا غلبہ ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس پر گفتگویں کی ہیں, بحثیں کی ہیں. تو ایک پوری کی پوری روایت ہے جو چلی آ رہی ہے. دور متوسط میں دو بہت جلیل القدر لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں, ایک امام ابن تیمیہ اور ایک ان کے شاگرد ابن تیمیہ. ان لوگوں کا بھی بڑا موضوع رہا ہے یہ, اس لیے کہ ان کے زمانے میں ایک تو ان کو شیعہ نقطہ نظر کے ساتھ مناظرانہ انداز میں بہت گفتگو کرنی پڑ گئی, اور دوسرے ان لوگوں کو صوفیہ کے ساتھ گفتگو کرنی پڑی. تو مثلا ابن تیمیہ کا رسالہ خود عبودیت پر ہے, یعنی جو دین کا ایک بڑا مرکزی موضوع ہے اس پر ان کا پورا رسالہ ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزوں پر ان کو بحث کرنی پڑی ہے, گفتگو کرنی پڑی ہے. ابن قیم تو بالخصوص بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس میں, کیونکہ انہوں نے ابو اسماعیل حربی کی جو مشہور کتاب ہے تصوف پر مدارج السالکین, اس کی شرح لکھی. مدارج السالکین جو عنوان سے 40 صفحے کی کتاب کی شرح 3 جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے, اور وہ بڑی بے نظیر شرح ہے. یعنی اس میں انہوں نے مصنف کا نقطہ نظر بھی بڑی دیانتداری کے ساتھ بیان کیا, اس کے اندر جتنے احتمالات ہو سکتے ہیں ان سب کو بیان کرنے کے بعد قرآن و سنت کا نقطہ نظر بھی وہ جگہ جگہ واضح کرتے ہیں. تو مختلف مقامات پر دین کی بڑی اساسی چیزیں اس میں ذہن کرتے ہیں, مدارج السالکین اس کو بیان کرتے ہیں. ہمارے موجودہ زمانے میں امام محی الدین فرائی ہیں, یعنی ان کا قرآن مجید پر کیونکہ بڑا بنیادی کام ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید سے جو علوم متفرع ہوتے ہیں ان پر بھی بڑا غیر معمولی کام کیا ہے. پھر اس کے بعد میرے استاذ مولانا مینا صاحب آئی ہیں. تو اس طریقے سے ایک تو یہ سلسلہ ہے, یعنی ہمارے جلیل القدر علماء کا سلسلہ, کہ جو مختلف پہلوؤں سے اس موضوع پر کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہتے ہیں, اور یہ گفتگو کہیں جامع اسلوب میں ہوئی ہے, کہیں جزوی پہلو سے ہوئی ہے, کہیں اس میں بعض بنیادی آیات زیر بحث آ گئی ہیں, معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا اپنا کیا رہ گیا. دوسرا سلسلہ ان علماء کا ہے جو دوسری تیسری صدی میں تصوف کی تحریک سے متاثر ہونا شروع ہوئے, اور موجودہ زمانے تک بڑے جلیل القدر لوگوں میں پیدا ہوئے. میں صوفیہ کی بات نہیں کر رہا, ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو تصوف کی تحریک, تصوف کی دعوت سے متاثر ہوئے, اور انہوں نے تصوف کو دین کی ایک بڑی غیر معمولی تعبیر کی حیثیت سے قبول بھی کیا. اور کیا یہ جو تصوف کی پوری تحریک ہے, کیونکہ اس کا حوالہ بعض جگہوں پر آئے گا اس میں, اور یہ اس موضوع پر گفتگو کرنے والے لوگوں کی پوری چین ہے, ان کا ایک پورا سلسلہ ہے. یہ جو صوفیہ ہیں, صوفیہ علماء بحث کرتے ہیں اس پر, اور بعض بڑی نفیس بحثیں انہوں نے اٹھائی ہیں اس معاملے میں, اور چیزوں کو ایک خاص زاویے سے وہ دیکھتے ہیں. ان علماء میں سے میں دہرا رہا ہوں پھر, یعنی وہ علماء جو تصوف سے متاثر ہوئے, اور آپ ان کو اگر ایک جامع تعبیر سے بیان کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں متصوفین علماء یا علماء متصوفین, دونوں تعبیرات آپ اختیار کر سکتے ہیں. اس کی بھی ایک تاریخ ہے پوری, اور وہ اس وقت مجھے تصوف پر گفتگو نہیں کروں, میں اس تاریخ پر بھی کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا. مجھے اس پہلو سے جو موضوع ہے اس میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے ان کا پس منظر میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں. تصوف کے چار ادوار ہیں ہماری مسلمانوں کی تاریخ, ظاہر ہے کہ وہ زیر بحث ہے. تصوف کے چار واضح ادوار ہیں, ان میں سے پہلا دور وہ ہے جس میں ہمارے فقہاء نے جب دین کے ظواہر پر گفتگو کرنی شروع کی, اور اپنے قانونی ذہن کی وجہ سے, یعنی یہ نہیں کہ وہ دین کی حقیقت سے واقف نہیں تھے, اپنے قانونی ذہن کی وجہ سے ان کی تعبیرات ایسی سامنے آنی شروع ہو گئیں کہ جس سے لوگوں میں ایک رد عمل سا پیدا ہوا کہ ایسے لگتا ہے جیسے قشر اہمیت اختیار کر لیا, چھلکا اہمیت اختیار کر لیا, حقیقت دین کی نگاہوں سے کھوجن ہو رہی. یعنی یہ بڑا ابتدائی دور ہے, اور چونکہ فقہ کا بہت مرغلہ ہوا اس کی ایک خاص وجہ ہے کیوں ہوا, اس کی وجہ یہ ہے. اور یہ وجہ میں خاص طور پر چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ علمی طریقے سے اس سارے موضوع کو سمجھ لیتے ہیں وہ نوٹ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وجہ ہے تو اصل میں پھر ہمارے علم پر ایک خاص پہلو سے اس زمانے تک مسلسل اثر انداز ہو رہا ہے علم پر بھی, اور مجھے اجازت دیجیے اگر میں کہوں مسلمانوں کے عمل پر اثر انداز ہو رہا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم کو ملا ہے, ہم بحث کر چکے ہیں کہ دین کا تنہا مرکز اب قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے بات ہے. محمد الرسول اللہ, اللہ کا دین اسلام ہے اور تمام انبیاء نے پیش کیا, لیکن ہمارے پاس وہ اب رسول اللہ کا پیش کرتا ہے, ایڈیشن کا اس کا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے, جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دین پیش کیا, یہی دین پیش کیا. ایک ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قرآن, میں تمثیل میں عرض کر رہا ہوں, کتاب نازل ہوئی نا ان پر. ایک چیز ہے وہ ابراہیمی سنت جو دین کی حیثیت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی عرصے میں ملی, تو دین تو وہی ہے. لیکن یہ دین ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کے چند احکام ہیں, میں قرآن تمثیل کے اسلوب میں بول رہا ہوں, یعنی جو بھی کتابیں لائی ہیں اس کے یہ چند احکام ہیں اور یہ اس میں سنت ہے, دو چار صفحے کے اندر آپ کو پکڑا کے فارغ. ایسا نہیں, قرآن میں بھی ایسا نہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں ایک جرمن اسکالر مجھ سے بہت سوالات کر رہے تھے, وہ کام کر رہے ہیں مولانا اسلائی کی تدبر و قرآن پر اپنی پی ایچ ڈی کے لیے, تو وہ تشریف لائے تو انہوں نے بہت اصرار کے ساتھ مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو قرآن مجید میں بے شمار چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں, تاریخ بھی ہے اس میں, بنی اسرائیل زیر بحث ہے, مشرکین اور ان کے عقائد زیر بحث ہے, بڑے مقامی پس منظر میں بات پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, خود محمد الرسول اللہ کے ذاتی معاملات زیر بحث ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی نوعیت یہ نہیں ہے, یعنی اس کے وجود کے پھر آگے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں, میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا, لیکن جو پہلو جس پر مجھے توجہ مبذول کرانی ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اس نے آ کر آپ کو دین کا کنٹینٹ دے دیا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ دیکھیے یہ ایمانیات ہے, یہ اخلاقیات ہے, یہ شریعت, یہ تو چار دس صفحوں کی بات ہے, یعنی یہ ہم کو بھی جو تفصیلی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تو اس کے علمی پس منظر کی وجہ سے کرنی پڑ رہی ہے, ورنہ آپ فہرست مرتب کریں تو دس بیس صفحوں میں بات مکمل ہو جائے گی, بہت مختصر سا دین ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں, یعنی ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے اس کے کچھ مخاطبین ہیں اور ان مخاطبین کے سامنے وہ اس دین کو بھی پیش کرتی ہے اور ان کو اس قیامت صغرا کی خبر بھی دیتی ہے جو برپا ہونے والی ہے سرزمین عرب. اس کی میں تفصیل کی ان کے سامنے کہ یہ نوعیت ہے اس کی. اچھا یہی معاملہ بس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, یعنی بہت مماثلت ہے دونوں. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم, خود ان کی اپنی شخصیت اور اس سے جو نتیجہ نکلا, یعنی ان کے یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے بس دین کا کنٹینٹ پیش کیا بلکہ کچھ نتائج نکلے, وہ نتائج تاریخ انسانی کو کم و بیش 2-2.5 ہزار سال تک متاثر کرتے ہیں, یعنی اس کے نتیجے میں ایک پوری کی پوری تہذیبی روایت وجود میں آئی. یہ جو تہذیبی روایت وجود میں آئی اس نے بنی اسرائیل کے یا یہود کے دینی فکر پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے. پہلے ہی یہی صورتحال سیدنا مسیح کے ساتھ, یعنی ان کو اس طرح کی روایت قائم کرنے کا موقع نہیں ملا. موقع نہیں ملا تو اس کے بھی کچھ اثرات نکلے اور وہ ان کی پوری مسیحی فکر پر اثر انداز ہوئے. ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب ہمارے لگنگار قریب کی نسبت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے انذار کیا قرآن کی شکل میں, کتاب دی, سنت کی روایت چھوڑ کر چلے گئے دنیا سے, بلکہ ایک پورا اسٹیٹ وجود میں آ گیا. یعنی یہ دین کا مسئلہ نہیں لیکن یہ نتیجہ نکلا ہے اس سارے عمل کا. وہ جو اسٹیٹ وجود میں آ گیا تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس اسٹیٹ کے وجود میں آ جانے کے نتیجے میں مسلمانوں کے سوچنے کا بھی ایک انداز بنا, ان کی ایک تہذیبی روایت بھی بنی اور اس کا ایک مخصوص پس منظر بھی وجود میں آیا. یہ ساری چیزیں وجود میں آئی. تو ہمارے جو دور اول کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اسٹیٹ وجود میں, اور اسٹیٹ بھی اس طرح وجود میں آیا کہ وہ دنوں میں پھیلتا چلا گیا, یعنی ایک پوری کی پوری متمدن دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو گیا. इतनी बड़ी सल्तनत को जो लोग चलाने के लिए निकले उनका हाल क्या था। मैं इस वक्त उनके अखलाकी मर्तबे और उनकी जहानत और उनकी गैर मामूली शख्सियात पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, वो तो तारीख इंसानी का गुले सरसदद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्टेट क्राफ्ट के मामले में रियासत क्या होती है, हुकूमत क्या होती है, कानून क्या होता है, इसमें उनका क्या हाल, इसे बिल्कुल वाकिफ नहीं। यानी ये आप लोगों के इलम में होगा, मैंने कई बार जिक्र किया होगा कि हमारे जो दीवानी मामला थे, जमीनों का मामला है, मसाहत है, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, इसी तरीके से मालियात के मामला जो स्टेट के निजाम में बड़ी अहमियत रखते हैं, अरसे तक ये रूमी जुबान में रहे और इसको ज्यादातर रूमी गुलाम कहते हैं, यानी अरबों के बस की चीज ही नहीं। वो बेचारे क्या जाने इजाब क्या होता है, किताब क्या होता है, जरात क्या होती है, ये चीज क्या होती है, इनसे वाकिफ नहीं। तो इन्हीं लोगों से बड़े अरसे के बाद कहीं आके हमने अपने दीवान, ये उस जमाने की इस्तलाह है, यानी अपने दफ्तर को, अपने सेक्रेटेरिएट के मामलात को हमने अरबी जुबान में मुंतकिल, बड़े अरसे के बाद खुलफाए राशिदीन के कहीं बाद आकर उसको मुंतकिल करना शुरू किया है और फिर जाकर इसमें कामयाब हुए, नए लोग पैदा हुए और मुसलमानों के अंदर से बात लोग उठे। तो ये जो चीज थी, इसका जो नतीजा निकला वो ये था कि शरीयत के कानून का रिलेशन स्टेट के मामलात के साथ कायम करने का मसला इत्तला में पेश आ गया। ये मसला जब पेश में आया तो हमारे यहां आप कभी इमाम अबू हनीफा की तारीख पढ़े तो बयान करते हैं कि मुझे पहले ख्याल हुआ कि मैं फला इल्म में कमाल हासिल करूं, फिर ख्याल हुआ कि इसमें कमाल हासिल करूं और आखिर में मैंने महसूस किया कि फिकर, यानी हर दौर की एक चीज होती है, फिकर क्या है, यानी कानूनी तफसीलात जिसमें शरीयत तो जेर बहस आती है लेकिन उसके बाद फर्द और माशरे और बिलाखिर रियासत के साथ कानून कैसे रिलेट करता है, ये मसला हमारे यहाँ बड़ी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। और जब कोई मसला रियासत स्टेट माशरे की जगह पर अहमियत इख्तियार कर जाए तो जहीन लोग ज्यादातर उस जाने मुतवज्जे होते हैं। मैं सिर्फ इसकी एक मिसाल दूंगा इस मामले में जिससे आप समझ सकेंगे कि मैंने ये जिक्र क्यों किया। ये बहस हो गई कि ईमान तो बड़ी बुनियादी चीज है, ईमान ये क्या कमोबेश हो सकता है? तो हमारे फुकहा ने इसका जवाब दिया कि नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो अगर आप कानून के लिहाज से देखें तो ठीक है बात, यानी मेरी अदालत में अगर एक आदमी आए मुझे उसके मुसलमान की हैसियत से हुकूक मुतय्यन कर दे तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये 90% मुसलमान है या 10% मुसलमान है, ये नहीं कह सकता। यानी कानून की निगाह में या वो मुसलमान होगा या मुसलमान नहीं होगा, यही होगा ना। तो ईमान जैसे मशहूर हमारे बयान किया जाता है, बड़ी बहस है आप लोगों में, जिन लोगों का इल्मी पस मंजर हो जाते हैं, ईमान ला यजीद बला यंकुस, ईमान में ना कमी होती है ना ज्यादती होती है, कानूनी लिहाज से बिल्कुल ठीक लेकिन ईमान में कमी भी होती है, ईमान में ज्यादती होती, यानी हकीकत के एतबार से ये एक वाकया है, ऐसा ही होता है। ईमान की हमारी हालतें बहुत गैर मामूली भी होती हैं और बाद अवकात हम बड़ी पस्ती में गिरे हुए हैं, ईमान की कैफियात के भी अपने दर्जे, तो ईमान बढ़ता भी रहता है घटता भी रहता है हमारे हालात के लिहाज से, हमारे तसव्वुरात के लिहाज से, हमारी मशगूलियतों के लिहाज से, हमारी कैफियात के लिहाज से, जो आजमाइश हमको दुनिया में पेश आती है उसके लिहाज से, अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक एतमाद कम भी होता है ज्यादा भी होता है, यानी उस ईमान के मज़ाहिर से आप पहचानिए। बहुत गैर मामूली नमाज भी होती, बड़े उड़ते हुए दिल के साथ नमाज भी होती। तो एक फकीर जो है या कानूनी जहन रखने वाला आदमी जब ईमान का जिक्र करेगा तो वो उसको कानून के जरिए से देखेगा, उसमें वो न कम होता ना ज्यादा होता है। वो जब नमाज को देखेगा, ईमान का बहुत बड़ा मजा है बल्कि सबसे बड़ा मजा है दीन में, उसको जब देखेगा तो वो ये देखेगा कि अच्छा इसमें सजदा ठीक हो गया, रुकू ठीक हो गया, 9 आज़ा पे सजदा होना है तो वो जमीन पे आ गए हैं, 8 पे होना है तो वो आ गए हैं, ये उसका मौजू है, यानी उसको यहीं से देखना है। ये जब वो यहां से देखेगा चीजों को तो दीन की हकीकत के मामले में इस तरह पैदा होगा फितरी तौर पर, यानी ये चीज मसला बन जाएगी। जब ये मसला बन जाएगी तो रद्द अमल पैदा होगा। तो तसव्वुफ का पहला दौर वो है, ये सब दराज नफ्सी की जो जरूरत पेश आई वो इसके पेश आई कि मैं यस कर सकूं कि तसव्वुफ का पहला दौर वो है कि जिसमें ऐसे लोग हमारे यहां पैदा हुए जिन लोगों ने इस फिकी उसलूब के खिलाफ एहतजाज किया, یعنی وہ کوئی نیا نقطہ نظر نہیں پیش کر رہے. یہ جو آپ فضائل بن عیاض کا یا بشر حافی کا یا اس طرح کے بہت ابتدائی زمانے کے لوگوں کا حال پڑھتے ہیں, تو ان لوگوں کے ہاں اصل مسئلہ یہ تھا, یہ کیا چیز ہے, مطلب ایمان کی حقیقت زیر بحث آنی چاہیے, لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا خدا کے ساتھ تعلق کس درجے کا ہے اور کیسا ہونا چاہیے, ان کو اللہ تعالیٰ کے عوامر اور نواہی کے بارے میں صرف قانونی تقاضے نہیں پورے کرنے چاہیے. قانونی تقاضوں کی آخری صورت وہ ہے نا کہ جس کو ہمارے ہاں کتاب الہیل سے تعبیر کرتے ہیں, ایک فقیہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ اچھا آپ زکات نہیں دینا چاہتے اور قانون کی گرفت سے بھی بچنا چاہتے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا طریقہ. مشہور ہی لائن کہ بھائی زکات کے لیے تو اولانے اور ضروری ہے, سال گزرنا چاہیے مال پر, 11 مہینے ہوئے بیوی کے نام ربا کر دیا, زکات کا مہینہ گزر دے بھی دے, نہ 12 مہینے پورے ہوں گے نہ زکات دینے نہ بتائے, تو یہ یعنی اس کی منفی حد ہے. اس کے قانونی پہلوؤں کے معاملے میں یہ ابتدائی زمانہ تھا اور اس میں سارا زور اس پر تھا کہ لوگ تلاوت کریں, لوگ نماز پڑھیں, لوگ دین کی طرف توجہ کریں, لوگ دین کی حقیقت کو دیکھیں, وہ ان رذائل سے بچیں جو انسان کے نفس میں پیدا ہوتے ہیں, غیبت ہے, تحقیر ہے, دوسرے لوگوں کے بارے میں بدظنی ہے, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ بڑی زیر بحث آئیں بعض لوگوں کے ہاں. اور جو ایک یہ فقہا لوگ جو تھے, ظاہر ہے کہ وہ ریاست میں بڑی ان کو پذیرائی حاصل ہوتی, ایک پورا اسٹیٹ کا نظام تھا. آج کے زمانے میں دیکھیں نا کہ ہمارے بعد بھی جج بن جائے تھے, اس کو اہمیت حاصل ہوتی ہے نا, تو اس زمانے میں فقہا ہی تھے کہ جو عدلیہ کا سارا نظام چلا رہے تھے اور اس کو سنبھالے ہوئے تھے, اور چونکہ قانون سے واقف ہوتے تھے تو انتظامی عہدے بھی زیادہ تر اس طرح کے لوگوں کو ملتے تھے, تو ان کا سوسائٹی میں بھی ایک مقام, اس سے دنیا کی طرف رغبت, دنیا طلبی, اور جو دنیا طلبی کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, یعنی کسی کی ٹانگ کھینچنا ہے, کہیں حسد ہے, کہیں کینہ ہے, کہیں بغض ہے, اگرچہ داڑھی بھی ہے, اگرچہ شلوار بھی مسرے ہے, اگرچہ فقیر بھی ہیں, تو یہ جو چیزیں تھیں ان کے خلاف رد عمل سے پہلا دور وہ جو ہمارے یہاں, میں تصوف کی عالمی تاریخ پر گفتگو نہیں کر رہا, وہ بہت قدیم, یعنی وہ تو ہندوستان میں ویدانت بلکہ ویدوں کے دور میں دیکھیں تو آپ کو اس کے سارے کے سارے, بلکہ آخری دور کی چیزیں جو ہمارے ہیں وہ وہاں آپ کو مل جائیں گی, نو افلاطونیت میں آپ کو مل جائیں گی, افلاطون کے ہاں اس کے احساسات آپ کو میسر آ جائیں گے, یعنی وہ قدیم چیز ہے, بلکہ یہودی جو فقہا اور ربی اور فریسی ہیں جو میں ذکر آتا ہے ان کے ہاں سب چیزیں مل جائیں گی. لیکن میں مسلمانوں کے ہاں یس کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجدید دین کے بعد پہلے مرحلے میں اس طرح کے لوگ تھے جو ابتدائی ابتدا میں صوفی کہلانے لگے, تو یہ ان کا پہلا دور ہے. اس دور کا خاتمہ ہوا ہے ذوالنون مصری اور جنید بغدادی کا, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے دور کی ابتدا کی ہے. ان کے ہاں آپ کو اب ترک دنیا, رہبانیت, زہد اور فقر کی بڑی ہی انتہا پسندانہ تعبیرات یہ آپ کو ملنا شروع ہوتی, لیکن ابھی بھی معاملہ یہی ہے, یعنی اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا. اب جنید کے رسائل چھپ گئے ہیں اور ان سے بعد دوسری باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ان کی نسبت ان کی جانے بہت متحققانہ نہیں ہے, اس لیے میں اس پر کوئی تبصرہ کروں, مجھے تصوف پر اس طرح گفتگو بھی نہیں کرنی, میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں دین کے صحیح تصور کے معاملے میں جو چین ہے وہ کیسے بنتی ہے. پہلا دور وہ ہے, دوسرا دور جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ان صوفیوں کا ہے جن کے یہاں ربانیت, ترک دنیا, زہد, فقر, یعنی یہ تصوف پر کبھی گفتگو میں نے کس حد میں پہنچ گئی, یعنی اس کی وہ آخری حد ہے نا جس کو امام غزالی نے بیان کیا ہے کہ بھائی آپ کو دنیا کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے, تو بحث یہ ہو گئی کہ وہ اگر نہیں رکھیں گے تو مثلا چور گھر میں آ گیا اگر تو وہ مایوس ہوگا تو مایوسی کے علاج کے لیے کچھ رکھ لیں گے تو ملے گا کیا اس کو, یہ لطیفہ ہے, لیکن اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا غیر معمولی اشتغال پیدا ہوا اس معاملے میں, ترک دنیا, زہد اور اس طرح کی چیزیں بالکل آخری انتہا تک پہنچی, اور ان کے لدائے شوائے کبھی تصوف پر گفتگو ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں دو بڑی اچھی کتابیں آ گئی ہیں اس موضوع پر, ایک ہمارے ڈاکٹر عبد القادر لون کی کتاب ہے جو ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا اور انہوں نے اس کو تفصیل کر کے لکھ دی ہے, مطالعہ تصوف کے نام سے ہندوستان کے وہ چھپ گئی ہے, ڈاکٹر عبید اللہ فہد کیا نام ہے ان کا, ان کی تصوف کے نام سے بھی چھپ گئی ہے, اور الطاف احمد آدمی صاحب جو مدرسۃ الاصلاح کے میں سے ہیں, ان کی کتاب بات الوجود پر بہت اچھی چھپ گئی, اس کا مقدمہ خاص طور پر بہت اچھا ہے. تو اچھی کتابیں اردو میں بھی آ گئی. یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ کتابیں لوہا پڑھیں اور رسالہ کشاریہ پڑھیں اور اس طرح کی چیزیں پڑھیں, وہ قدیم انداز کی کتابیں آدمی کے لیے پڑھنے میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے. تو ان کتابوں کے اندر بہت اچھا خلاصہ آ گیا ہے ان تمام چیزوں کا, فخر کیا ہے, زہد کیا ہے, تجرد کیا ہے, توکل کیا ہے. اس میں صوفیہ یہ ان کا دوسرا دور, یعنی اس میں ان کی موضوعات یہ ہے کہ اس دور کے بعد جو تیسرا دور ان کا ہے وہ دور وہ ہے جس کو شاہ ولی اللہ نے حماد میں توجہ کے دور سے تعبیر کیا. حماد بہت اچھی کتاب ہے, ان کی بہت مختصر کتاب ہے اور اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں انہوں نے تصوف کے مختلف ادوار کو بہت اچھا کیٹیگرائز کر دیا. تو توجہ کا دور, توجہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں, یعنی وہ توجہ نہیں جو آپ اس وقت میری طرف مبذول فرما رہے ہیں, یعنی مشاہدہ حق کے لیے متوجہ ہونا, آدمی کا حقیقت الحقائق یعنی ذات خدا بندی اس کی طرف متوجہ ہونا, توجہ اس طرف کی ہے. تو یہ توجہ جو ہے یہ تیسرے دور میں نمایاں ہوتی ہے, اور یہ توجہ بھی مراقبہ, انہماک, ذات خداوندی کی صفات کا مشاہدہ, اس کی طرف لو لگانا, یہ اس جگہ پر ہی ہے. یعنی ابھی یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی, یہ بھی یہ پورا کا پورا دور ہے صوفیہ کا. صوفیہ سے متاثر علماء کا کہ جس میں وہ اس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور پھر چوتھا دور وہ ہے جس میں حلاج اور ابن عربی اور یہ لوگ پیدا ہوئے پانچویں چوتھی صدی میں آ کے, جو دور ابھی تک چل رہا ہے, یعنی جو چوتھا دور ہے اس کا, کہ جس کے اندر اس توجہ اور اس انہماک نے آگے بڑھ کر, یعنی مشاہدہ صفات سے آگے بڑھ کر پھر حقیقت الحقائق تک رسائی, اور فاطر و مفطور کا باہمی تعلق, خالق اور مخلوق کا باہمی تعلق, کیسے یہ تخلیق ہوئی ہے اور اس تخلیق کی اپنی حقیقت کیا ہے, کائنات کیا ہے, یعنی یہ مسائل پھر فکری مسائل غیر معمولی توجہ کا موضوع بن گئے, جس کے بعد بحث الوجود اور اس طرح کے مختلف نظریات وجود پذیر ہوئے. تو یہ چار گوئیں سمجھ لیجیے کہ ادوار ہیں. ان چار ادوار میں یہ سارا مکمل ہوا ہے. ہمارے ہاں دو بہت بڑے آدمی ہیں جو علماء, صوفیہ کہنا چاہیے یا متصوف علماء کہنا چاہیے, تو بہت بڑے آدمی ہیں, جن میں سے ایک بالکل اس ابتدائی دور میں ہے جب یہ پایہ تکمیل کو پہنچ رہا تھا, اور ایک پر اس کی ریاست ختم ہوئی ہے اس سارے علم کی, یعنی پہلے امام غزالی اور آخر میں امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی. یہ اس چین کے بہت بڑے لوگ, یعنی جس حد تک بھی آپ بڑے کا لفظ بول سکتے ہیں, یہ اس چین کے لوگ, یعنی جب پایا تکمیل کو پہنچ گئے. یہ میں نے اس لیے اس تاریخ کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو لوگ تصوف پر گفتگو کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بات کرتے ہیں, یہ بھی مذہب میں چیزیں بحث آ جاتا ہے نا بہت, تو ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ادوار چار ہے تو پھر جو بحث ہوگی اس کے لحاظ سے چیزیں نکال کے پیش کر دی جائے گی. یعنی ابتدائی دور کی چیزیں جو ہیں ان میں آپ کو جو کچھ ملے گا وہ بہت سادہ ہوگا, اس پہ اعتراض کرنا مشکل ہوگا. یعنی آپ یہ کہیں گے بھائی اگر دنیا سے کچھ بے رغبتی اور دین کی طرف توجہ اور تلاوت اور ذکر اور نماز کا اشتغال, ان میں کیا چیز تھا کہ اعتراض ہے. بڑی دقت نظر سے کوئی آدمی میرے جیسا اگر ہندی کی زندگی کرنے بیٹھ جائے تو الگ بات ہے, لیکن یہ کہ اعتراض ذرا مشکل ہوگا. تو آپ دیکھیں کبھی موجودہ زمانے میں جو تصوف کے علم سے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں, گفتگو کرے نا, تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو پلان کر آپ کو وہاں لے جائیں. تو وہاں جب آپ پہنچتے ہیں, میں یاد کر رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کا پورا زمانہ جس سے گزرا. موجودہ زمانے میں ہمارے یہاں مثلا مولانا اشرف علی تھانوی نے کوشش کی کہ پھر ایک مرتبہ ذرا معاملات کو درست کیا جائے. تو وہ کرتے کیا ہیں, یعنی اگر میرے جیسا کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہوگا تو پہلا اور دوسرا دور سامنے رکھ دیں گے, اور اگر کوئی حقیقت شناس, رمز آشنا, اسرار سے واقف, یار جانی آ گیا ہے, باقی کا دور سامنے رکھ دیں. یعنی یہ جو چیز ہے یہ مختلف طریقوں سے ہوتی رہتی ہے. مجھے چونکہ تصوف پر اس وقت گفتگو نہیں کرنی, تو اس میں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چین ہے پوری کی پوری. اس چین میں امام غزالی, شاہ ولی اللہ اور بعض جو بڑے لوگ ہیں وہ زیر بحث آئیں گے نا, وہ کیا کہتے ہیں ان موضوعات کے بارے میں. تو جب میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمارے متصوف علماء یہ رائے رکھتے ہیں, اس سے مراد یہ ہے, یعنی یہ بڑے لوگ ہیں, اس سے مراد دہلی بازار میں بیٹھنے والے صوفی نہیں, ان سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر ہمارے جلیل القدر اہل علم نہ متاثر ہوتے اس طرز فکر سے تو یہ ہمارے کوئی اطلاع کرنے کی چیز نہیں تھی. دوسرا تھا. تیسرے جو ہے وہ امتن فی رجب ہے. پوری کی پوری امت ہے اپنی ذات میں. وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مولودی یعنی ایک ہی آدمی ہے, اور ایک ہی آدمی جو ہے وہ ایک پوری کی پوری اس موضوع پر تعبیر کا بانی بھی اور قاتل بھی ہے. یعنی بظاہر نہیں لگتا کہ اب مزید معاملہ آگے بڑھے گا. کیوں نہیں لگتا یہ میں بھر بحث کروں گا, لیکن اس وقت کم سے کم ایک پوری دنیا ہے جو اس سے متاثر, اور وہ بھی ایک دوسرا زاویہ نظر ہے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے. تو یہ تین یوں سمجھ لیجیے کہ دین کا صحیح تصور پر جب ہم گفتگو کریں گے تو یہ تین چین ہے ہمارے اہل علم کی. یہ علماء ہے. صوفیہ والی چین کو بھی آپ علماء کی ایک پوری چین سمجھیے جو متاثر ہے اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں. تو یہ زیر بحث آئے گی, اور اس میں جگہ جگہ اس کے حوالے بھی ہوں گے. پہلے اس کی تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ جب میں کوئی بات کہوں تو اس پہ آپ کے علم میں رہے کہ کیا چیز ہے. جیسے وہاں اصول پڑھ رہے تھے تو وہاں ابو حنیفہ زیر بحث آ جاتے تھے, شافعی زیر احناف زیر بحث آ جاتے تھے, امام شافعی زیر بحث آ جاتے تھے. تو یہاں یہ بزرگ ذرا کم, اور یہ جو تینوں سلاسل ہیں یہ زیادہ زیر بحث آ جاتے. آپ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں بہت دیر سے اور میں دیکھنے کے باوجود غزے بسر سے کام لے رہا ہوں. چوتھے دور کی ابتدا بلکہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا چوتھا دور ابن عربی اور منصور حلاج اور اس طرح کے بزرگوں کے نام, اور اس پایہ تکمیل پر پہنچے ہوئے دور کے جلیل القدر دو علماء ہیں, ایک امام غزالی اور ایک یعنی یہ چوتھا دور ان کے اوپر آ کے شروع بھی ہوا, پایا تکمیل کو پہنچ گیا, اپنے کمال کو پہنچ گیا. اس کے بعد وہی جاری, یعنی اس کے بعد شاہ ولی اللہ تک بھی جاری, بلکہ اب تک وہی جاری. اگر آپ سوال نہ سوچتے بیچ میں تو یہ بات اتنی خراب نہ ہوتی, بہت اچھے تھے. تو یہ گویا سمجھ لیجیے کہ مجھے جو جن بزرگوں کے افکار خیالات کا ایک تقابل جگہ جگہ شاید کرنا ہوگا تو میں نے اس کا ایک ذکر کر دیا. وقت کتنا ہے؟
13 منٹ.
بہت بہت کچھ بھی نہ کریں تب بھی. تو دین کا صحیح تصور, دین کا صحیح تصور خاص اس موضوع کے بارے میں موضوع کے لحاظ سے بھی چند باتیں تمہید میں عرض کر دینی ہوں. ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اس عنوان کو عنوان بنا کر ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں لکھی ہے, اور بھی ممکن ہے کہ موجودہ زمانے میں اگر یہ بحث پوری قوت کے ساتھ نہ چھڑ جاتی تو اس کتاب میں بھی شاید اس کو موضوع نہ بناتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ چیز جو تھی یہ اصل میں دین کو بیان کرتے وقت مختلف جگہوں کے اوپر زیر بحث آ جاتی ہے. اس کو بالکل الگ سے موضوع بنا کے عنوان کے طور پر بیان کرنے کا جو محرک ہے تو یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں بہت بحث شروع ہو گئی, اور اس بحث کی جو وجہ ہوئی وہ یہ کہ ہمارے بالخصوص بر صغیر میں پہلا بڑا مسئلہ تو پیدا کیا علامہ اقبال نے. یعنی ان کو دین کو بحثیت مجموعی دیکھنا تھا, اور ایک فلسفی اور حکیم کی حیثیت سے یہ ان کے مزاج کا تقاضا بھی تھا, ان کے علمی پس منظر کا بھی تقاضا تھا. چنانچہ ان کے جو مشہور خطبات ہے ریکنسٹرکشن تھاٹ ان اسلام, اس میں اس سے متعلق چیزیں بہت تفصیل سے زیر بحث آئیں, اور بعد بڑی نازک بحثیں انہوں نے اس معاملے میں چھیڑی. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی دو تین ادوار ہیں. پہلا دور ان کا وہ ہے کہ جس میں نظام الدین اولیاء کے جب وہ مدار پر گئے ہیں ہندوستان رہتے ہوئے, تو مسیح خضر سے اونچا مقام ہے تیرا, فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا. یعنی وہ ایک متصوفانہ روایت جو جو ان کو اپنے والد سے ملی یا اپنے پس منظر میں ملی وہ ہے ان کا زمانہ. پھر کچھ تھوڑی جیسے ہی آدمی کے فکر میں میچورٹی آتی ہے, وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کا اپنا ایک نقطہ نظر, ایک فلسفہ وجود پذیر ہونا شروع ہوا ہے, تو ان کے ہاں پھر تصور پر کچھ تنقیدیں, اور وہ اصل میں دو ہی ہیں بنیادی طور پر. یعنی ایک متصوفین کا ترک عمل کا معاملہ ان کے ہاں بہت تنقید کا موضوع بنتا ہے, اور ایک تصوف کی جو بہت وجودی تعبیر ہے, جو اب ہمارے سامنے آخری تعبیر ہے, اس میں یہ جو جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ جو انائے مفرد ہے, ایک تو انائے مطلق ہے ذات خدا بندی, یا یہ کہ میری خودی, ایک تو خودی مطلق ہے, یہ ایک پوری بحث ہے ان کی. یہ کنسٹرکشن کی جو خطبہ ہے ہیومن ایگو والا, اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کو گفتگو کی. تو وہ اس میں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی صوفیہ کی پوری چین میں نفی ہوتی ہے, تو وہ اس پر شدید تنقید کرتے ہیں. چنانچہ سارے خودی کا جو پہلا ایڈیشن تھا سب کو معلوم ہے کہ اس میں افلاطون کے اوپر بڑی شدید تنقید تھی, گوسفند آل قدیم میں سے ایک گوسفند اور راہب قدیم اور اس طرح کے انہوں نے الفاظ میں بڑا اس پہ احتجاج ہوا, پھر انہوں نے نکال دیا وہ شاعر, اور پھر ایک دوسرے طریقے سے وہی بات اس میں انہوں نے بیان کی. اس میں ہنگامہ ہو گیا پورے ہندوستان میں, ایک سوچتا ہے کہ اس وقت تو ہندوستان دار التصوف تھا جس زمانے میں انہوں نے یہ لکھی. تو یہ تیسرا پھر ان کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں وہی کنسٹرکشن انہوں نے لکھی اور جاوید نامہ بھی لکھا ہے, تو اس میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے تصوف کی تعبیر ہی کے بارے میں یہ کمنٹ کیا کہ اسلام کے تصور حیات و کائنات کی شاید سب سے زیادہ بہتر تعبیر ہے. یعنی یہ آخر میں پھر ان کے ہاں یہ چیز ہوئی. ایک تو ان کی وجہ سے دین, یعنی دیکھنا یہاں بھی لفظ تعبیر استعمال ہوا ہے, یہ موضوع بحث بن گیا. اس کے بعد مولانا مودودی نے اگرچہ اس موضوع پر کوئی چیز دین کا صحیح تصور یا دین کی تعبیر کے عنوان سے نہیں لکھی, لیکن چونکہ انہوں نے ایک بڑی ہی منفرد, بڑی ہی غیر معمولی, بڑی ہی لوگوں کو متاثر کرنے والی, ایک دنیا کو ہلا ڈالنے والی, میں یہ مبالغہ بھی نہیں عرض کر رہا, یہ واقعہ ہے کہ پوری دنیا اس سے تحریکیں اٹھ کھڑی ہوں اس کے نتیجے میں, تعبیر پیش کر دی. اور وہ تعبیر جب انہوں نے پیش کی تو یہ اس طرح کا کوئی عنوان بنا کے تو نہیں پیش کی, لیکن ظاہر ہے کہ زیر بحث ہے. پہلے سب سے پہلے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں بڑی تفصیل سے یہ چیز زیر بحث آئی, سب سے اس کے جو واضح بیانات ہیں وہ آپ کو وہاں ملیں گے. پھر انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ انہیں اپنی اس بات کو جسے وہ اپنے مخصوص صحافیانہ اسلوب میں بیان کر رہے ہیں علمی دلائل سے بالکل موقت کرنا چاہیے, تو انہوں نے اپنی وہ کتاب لکھی جو قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں کے نام, ان کی سب سے زیادہ علمی کتاب کہی جا سکتی ہے, بہت مختصر سی کتاب ہے, تو اس میں انہوں نے گویا اپنی تعبیر کو بہت علمی طریقے سے بیان کیا, اگرچہ یہ لفظ نہیں استعمال ہوا لیکن وہ پوری کی پوری کتاب کا مقدمہ ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ دین کی حقیقت اور دین کے بعد بنیادی پہلو جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے لوگوں کی توجہات کا موضوع نہیں رہے, تو اس وجہ سے الہ, رب, دین, عبادت, یہ جو چار بنیادی اصطلاحات ہیں ان پر میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں. تو پوری کتاب میں صرف ان اصطلاحات کی تشریح ہے, لیکن وہ تشریح علمی طریقے سے پورے کے پورے کانسیپٹ کو پیش کرتے ڈیولپ کر. تو یہ خیر وہ ان کی جو باقی چیزیں لوگ بہت پڑھتے ہیں, اس کو کس نے پڑھا ہوگا, زیادہ لوگوں نے پڑھا بھی نہیں, بلکہ ہمارے مولانا امین حسن اسلامی صاحب کا حال یہ تھا کہ جس زمانے میں اس تعبیر پر بحث چلی گئی, تو کسی نے کہا کہ مولانا وحید الدین خان نے کتاب لکھی ہے تعبیر کی غلطی, تو اگر کچھ اور ٹھیک ہے جو تعبیر کی غلطی کا واضح کروں, صورتحال یہ تھی. تو قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں, یہ مولانا مودودی کی وہ کتاب ہے جس نے اس کو علمی طریقے سے انہوں نے اسٹیبلش کیا, دلائل کے ساتھ بتایا ہے, قرآن مجید کے وہ مقامات زیر بحث لائے ہیں, اس پر گفتگو کی ہے, اس کو موقف کیا ہے کہ یہ ہے میرا نقطہ اس معاملے, میں دین کو ایسے دیکھوں. پھر اس پر ہماری علمی تاریخ میں جو چند شاندار تنقیدیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک تنقید, میں شاندار کا لفظ جو ہے یہ تائید کے پہلو سے نہیں بول رہا, یعنی تنقید کا ایک شان ہوتی ہے, غلط ہے یہ صحیح, اس کی علمی شان ہے, اس کا ایک پس منظر ہے, اس میں تنقید کرنے والے نے محنت کی ہے, وہ مولانا وحید الدین خان کی کتاب ہے تعبیر کی غلطی. یعنی پہلی مرتبہ یہ تعبیر کا لفظ انہوں نے اس موضوع میں استعمال کیا, اور یہ بتایا کہ مولانا مودودی صاحب کی ساری انٹرپریٹیشن میں بقول ان کے کہ دین الٹ گیا ہے. कहा कि ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं ये तो नहीं बता सकता, ये तो नहीं इतराज कर सकता कि इसमें कोई चीज दीन की निकाल दी गई है या कोई चीज दीन में डाल दी गई है, लेकिन ऐसे समझो कि एक दरख्त को पकड़ा गया है और पकड़कर उसकी जड़ें नहीं ऊपर कर दी गई है और उसका तना जो जमीन में डाल दिया, या यूं समझो कि बस है जिसको उल्टाकर खड़ा कर दिया गया है और आप उसके पहिये ऊपर घूम रहे हैं और छत नीचे रख रहा है। तो ये बयान मैंने तमसील में बयान किया इस बात को इसलिए कि इस दर्जे में उन्होंने इसको मौजूद बहस बनाया और मौजूद बहस बनाने के बाद इस पर नहीं करती। उनकी किताब बहुत गैर मामूली किताब है, पढ़ सकते हैं आप, छप रही है ताबीर की गलती, जिसका उन्होंने एक आम लोगों के लिए खुलासा लिख दिया, दीन की सियासी ताबीर है, बहुत मुख्तसर, यानी ताबीर की गलती खालिस फनी किताब है। उसमें उन्होंने कुरान की चार बुनियादी इस्तलाहों में से एक एक मौजू को लेकर उसको जेर बहस लाकर ये बताया है कि उसने इल्मी लिहाज से क्या गलती है, फनी लिहाज से क्या गलती है, जुबान बयान के लिहाज से क्या गलती है, ये जेर बहस ये नहीं कि उसने ठीक किया गलत किया, लेकिन उनकी इस किताब की वजह से ताबीर दीन का सही तस्वीर। उस किताब को आप पढ़े तो उस किताब के का पहला हिस्सा तो है जिसमें उनकी खतों की दावत है, जिसमें उन्होंने अपनी किताब छापने से पहले मौलाना मौजू से भी खतों की दावत की है, जमात के बड़े अकाबिर से भी किया, उनको कहा है तुम मेरी गलती मुझे समझा दी, तो वो खतों की दावत है। उसके बाद दूसरा हिस्सा वो है जिसमें वो इस ताबीर को जेर बहस लाया, यानी इसकी गलती उन्होंने वादे की मुख्तफ बाब में, और फिर उसके आखिर के बाद जो एक चैप्टर है तसव्वुर दीन, यानी दीन का कमो बेशी इसी तरह गुणमान है दीन का, तो सही तस्वुर या इस तरह कुछ, जिसमें उन्होंने अपने लिहाज से भी बयान किया है कि उनके ख्याल में क्या लगता है। तो उनकी इस किताब की वजह से दीन का मजमू तस्वुर क्या है, दीन असल में क्या है, दीन की हकीकत क्या है, ताबीर क्या चीज होती है, ताबीर में कोई गलती हो गई है, ये जेर पैसा है। यानी अल्लामा इकबाल इस सारे मामले को एक खास जाविये से देखने और मुतसरफाना ताबीर को कमो बेश आखिरी जमाने में जावेदनामा और रिकंस्ट्रक्शन में तो कमो बेश उन्होंने तस्वीर कर दी इसकी कैसियत है। तो उनके हवाले से जेर बहस आ गई, मौलवी साहब के इस काम ने इसको गैर मामूली, और ये ना ज्यादा जेर बहस आती अगर वो इस पर ये शानदार तनकीद ना लिखे, यानी ये गैर मामूली तनकीद उन्होंने इसके ऊपर लिख दी, और तनकीद लिखने के बाद फिर उन्होंने ये भी बताया अपनी दानिश के मुताबिक मेरे ख्याल में दीन को ऐसे देखना चाहिए या दीन हकीकत में इस तरीके से। तो ये वजह है कि इस मौजू को मौजू बनाकर गुफ्तगू करने की जरूरत महसूस होती है। अच्छा खैर ये तो मोहरकात दूसरी जंगे दिन क्यों छुड़ गई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक अहम तरीन मौजू, यानी ये मौजू बने ना बने, बनाने का महरक कोई बने या ना बने, लेकिन ये है एक बड़ा अहम मौजू। तो भाई दीन के अज्जा तो लोग बयान करेंगे, नमाज ये है, इबादत ये है, रोजा इस तरह रखना है, दीन बसीत मजमू है कि असल में तो आपकी जो बात की सारी चीजें हैं वो रिलेट करेंगे ना इससे अपनी रूह के लिहाज से, दीन है क्या वैसियत मजमू, तो दीन है क्या वैसियत मजमू, ये है असल में बाप का मौजू जो है भैया, दीन वैसियत मजमू क्या है, दीन का हम एक मजमू कॉन्सेप्ट क्या काम करते हैं। तो इसमें मैंने ये तरीका अख्तियार नहीं किया कि मैंने मुतसरफाना ताबीर पर तनकीद की हो या मौलाना मौलवी की ताबीर पर तनकीद की हो, मेरे नजदीक जो सही ताबीर है जो मेरा इस किताब में तरीका मैंने अपना नुक्ता नजर बयान कर दिया, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो जाहिर है कि ये तकाबुल करता चला जाऊंगा कि उसमें क्या मसाइल हैं, वो कैसे लेते हैं इस बात को और मैं कैसे इस बात को लेता हूँ। आप ये सवाल इतना ही पूछ सकते हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई फिर ये तीनों नुक्ता है नजर में किस जगह कैटेगराइज होता है तुम्हारा नुक्ता नजर। मैंने जिस तरह गैस किया था कि चूंकि इस मौजू पर कोई मुतय्यन काम नहीं हुआ, इस जमाने ही में इसकी जरूरत पड़ी है और ये काम हुआ है, तो इस वजह से ये तो नहीं है कि मैं तायुन के साथ कह सकूं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमारे जलील कदर उलमा की जो चेन है अगर ये मसला उसके सामने रख दिया जाए, यानी मैं अपने इल्म और मुताले की रोशनी में कह सकता हूँ, तो वही नतज को कर लें, यानी ये जो नुक्ता नजर है ये असल में वही नुक्ता है, वो जब कभी भी इसके किसी जुज पर बात करते हैं तो यही बात कहते हैं, अगरचे उनके यहाँ ये इस प्रिसिजन के साथ मौजूद नहीं है, इस तफसील के साथ मौजूद नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि उन्होंने इसको लिखा हुआ है, यूं नहीं हो सकता कि आपको मैं ये कहूँ कि अच्छा, यानी आप उन सबको पढ़ डालें, वो जहां जहां कोई जुज़वी बहस भी करते हैं देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि या आपको बाद चीजों के बारे में खामोशी महसूस होगी और या ये महसूस होगी वो कहो भी यही बात दूसरे उसलूब में दूसरे अंदाज में यही बात क्या है। तो मैं इसको उससे रिलेट कर सकता हूँ। एक तरह से मकसद पाना ताबीर और बाद में मदरसा की ताबीर के मुकाबले में ये कदीम तरीन ताबीर है, या इस लिहाज से जिस लिहाज से है उसकी बहुत बड़ा हक है, कोई गलतफहमी उसमें ना हो। इस प्रिसीजन के साथ इस तरीके से मुतय्यन करके इस तरह के आयात को मौजू बनाकर इस पर पहली बार मैंने लिखा है जिस तरीके से ये बयान हुआ है। लेकिन ये किसी ना किसी पहलू से चीजें तो देखने आती रहती है। तो अब मेरा ख्याल यह है कि वक्त हो गया, तो हम दूसरी नशस्त से पस मंजर की गुफ्तगू बहुत हद तक हो गई। अब इंशाल्लाह इसको बता।